أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم الى يوم لقاء الله. کچھ سعادتیں انسان کے لیے فراہم کرتے ہیں لیکن ہدایت اور نجات کو اپنا فریضہ نہیں سمجھتے. نظام امامت و دیگر نظام میں یہ فرق ہے. بشری نظام میں خواہ وہ جمہوریت ہو یا پادشاہت ہو یا دستوریت ہو یا آمریت ہو, کسی بھی شکل میں ہو یا اشرافیت ہو, ان سب کے اندر اگر صحیح حکومتیں بھی وجود میں آ جائیں, درست حکومتیں بھی برفرض وجود میں آ جائیں, تو زیادہ سے زیادہ انسان کی سہولت یا ایک دنیاوی سعادت کا اہتمام کرتے ہیں لیکن اس کی ہدایت و نجات کا اہتمام نہیں کر سکتے, چونکہ ان کے اختیار میں اور بس میں نہیں ہے. نظام امامت و حکومت الہی, اس کا فریضہ لوگوں کی رفاہ بھی ہے اور لوگوں کی نجات اور ہدایت بھی ہے, بلکہ رفاہ اس لیے ہے تاکہ ہدایت کر سکیں, تاکہ نجات کی راہ انہیں دکھا سکیں. فقط رفاہ و سعادت دنیاوی, خوشحالی دنیاوی یہ ذریعہ ہے, مقصد نہیں ہے تاکہ انسان کی ہدایت کی جا سکے اور اسے اس نقطے تک پہنچایا جا سکے جس کے لیے خلق ہوا ہے, جس کے لیے پیدا ہوا ہے, مقصد خلقت کے قریب کیا جا سکے اس کو. ہدایت انسان کے لیے, چونکہ ہدایت پذیر اللہ نے انسان کو بنایا ہے, ہدایت کے قابل بنایا ہے برعکس دیگر موجودات کہ انہیں ہدایت پذیر نہیں بنایا, جو ہدایت انہیں دینی تھی دے دی. ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدا, جس رب خدا نے جس کو جو خلقت دینی تھی دے دی, جو ہدایت دینی تھی وہ بھی دے دی, مزید ہدایت کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. پوری کائنات کے اندر, اس نظام کے اندر ہر چیز ہدایت یافتہ ہے, انسان ہدایت پذیر ہے, قابل ہدایت ہے. یعنی ابھی ہدایت کا عمل اس کا جاری ہے, انجام نہیں پایا. انسان اپنے آپ کو جانوروں کی طرح نہ سمجھے, جانور ہدایت یافتہ ہے. یہی جو بن گیا ہے بس یہی ہے, یہیں پہ اختتام کر دیا گیا ہے. اتنی ہی اس کو ہدایت چاہیے تھی کہ اسے چرنا کیا ہے, اسے کھانا کیا ہے, اسے نسل کیسے بڑھانی ہے, اسے اور دوسرے کام کیسے انجام دینے ہیں, بس یہی اس کی ہدایت ہے. انسان کو خدا نے عقل دی ہے, شعور دیا ہے, بصیرت دی ہے, برتری دی ہے, اور ساری برتری کا راز اس میں ہے کہ یہ ہدایت پذیر ہے, ہدایت کے قابل ہے, اس کو ہدایت کی جا سکتی ہے, اسے مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اسے اس سطح سے بہت اوپر پہنچایا جا سکتا ہے. اور نظام امامت اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہے, ہدایت کے خلا کو, نہ کہ فقط رفاہ و سہولت جو ہم دیکھتے ہیں غیر امامت میں بھی بعض اوقات وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں, لیکن ہدایت کا فقدان ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے یہ در حقیقت امامت کی عملی شکل ہے, امامت عملی ہے. ایک امامت تصوری و ذہنی ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے عقیدت امامت کے بارے میں, عملی امامت, معاشرتی امامت, معروضی امامت, زمینی امامت, وہی ہے جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. یعنی امام یہی ہوتا ہے جس کا کام انسان کی ہدایت کرنا ہر پہلو سے, ہر شعبے سے, زندگی کے تمام پہلوؤں کے لحاظ سے انسان کو اس نقطے تک پہنچانا جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا اور جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. یہ امامت کے فرائض میں سے ہے. لہٰذا یہ حکمتیں فریضہ امامت ادا کرتے ہوئے بشریت کی رہنمائی کے لیے امیر المومنین نے بیان فرمائی ہے. آج ہم اصول زندگی رکھتے ہیں لیکن اصول زندگی الہی نہیں ہیں، کلچرل ہیں، آبائی ہیں، رسم و رواج اصول زندگی ہیں ہمارے، جو ہمارے آبا نے، جو ہمارے اسلاف نے، جو ہمارے گزشتگان نے، انہوں نے جو اصول قائم کیے تھے، جو رسمیں ڈال دی تھیں، وہ ہم نے اصول زندگی بنا لیے ہیں. اور آج جتنی مشکلات ہیں وہ جتنی پریشانیاں ہیں، یہ اصول زندگی ہمیں یہاں لائے ہیں، چونکہ یہ ٹریک یہیں پہ آ کے ختم ہوتا ہے، انہیں نکبتوں کے اوپر ختم ہوتا ہے، انہیں نفرتوں پر ختم ہوتا ہے، انہیں بدبختیوں پہ ختم ہوتا ہے، آ کر اس کی انتہا یہی ہے. لیکن زندگی کے وہ اصول جو الہی ہیں، جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور جن اصولوں کی ترویج انبیاء اکرام و ائمہ اطہار نے کی ہے، وہ اصول زندگی ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، انہیں ترک کیا ہوا ہے، آبائی اصولوں پہ چلتے ہیں، الہی اصولوں کے نزدیک نہیں آتے. ہم دین کی باتیں کرتے ہیں تاکہ تبرکاً کہ یہی جو آبائی اصول ہیں ان کے اندر تھوڑی سی برکت آ جائے، اس لیے دین کے تذکرے کرتے ہیں، سنتے ہیں ہم اس لیے کبھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کبھی مجلس کر لیتے ہیں، اس لیے کبھی اور اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کو منشور نہیں سمجھتے زندگی کا، کہ یہ اصول ہیں ہماری زندگی کے، جو ایک امام انسان و امام بشر نے بشر کی ہدایت کے لیے جس کو مقرر کیا گیا نہج البلاغہ میں، وہ کچھ بیان ہوا ہے. یہ اصول زندگی ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ضابطے اور منشور کی حیثیت رکھتے ہیں، خواہ وہ شعبہ زندگی ہمارا انفرادی ہو، وہ شعبہ زندگی ہمارا گھریلو اور آئلی ہو، وہ شعبہ زندگی ہمارا معاشرتی و سماجی ہو، وہ شعبہ زندگی ہمارا تعلیمی و تربیتی ہو، وہ شعبہ زندگی ہمارا معیشتی ہو، وہ شعبہ زندگی ہمارا سیاسی ہو، و بیسیوں اور شعبے جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کے لیے رہنمائی اس منابع کے اندر موجود ہے، اور نہج البلاغہ انہی اصولوں کی ترویج ہے، انہی کا پرچار ہے. ان میں سے ایک ضابطہ جو حکمت نمبر 36 کے عنوان سے یہاں پر جناب سید رضی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، جسے میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، من اطال العمل اساء العمل، جس کی آرزو لمبی ہو گئی اس کا عمل بگڑ گیا، اس کے عمل میں بگاڑ یقیناً آئے گا. خوب ہم آج بگاڑ دیکھتے ہیں پاکستانی معاشرے میں، پاکستانی سوسائٹی کے اندر ہم دیکھیں کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں بلکہ بالکل حقیقت ہے کہ کوئی چیز اپنے مقام پہ نہیں ہے، ہر چیز اپنے مقام سے ہٹی ہوئی ہے، بگاڑ ہے، فساد ہے، اور بہت عمومی فساد ہے. جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر لوگ دفاع نہ کریں اور یہ زمین اور یہ معاشرہ اور یہ نظام سارا مفسدین کے اختیار میں قرار دیں، زمین ساری فاسد ہو جائے گی. مفسدوں کو روکنے والے اگر نہ ہوں، مفسدین کو لگام دینے والے اگر نہ ہوں، مفسدین کے راہ میں رکاوٹ بننے والے اگر نہ ہوں، تو یہ زمین ساری فساد سے بھر جائے گی. لفسدت الارض، زمین سب فاسد ہو جائے گی. یا جس طرح روایات ظہور میں ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو زمین کو قسط و عدل سے بھر دیں گے، جس طرح سے ملئت ظلمن و جورا، جس طرح ظلم و جور و فساد سے بھر چکی ہوگی. زمین آج بھری ہوئی ہے ظلم و جور و فساد سے، بگاڑ سے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے ہر طرف، کوئی مطلب اپنی جگہ پر نہیں ہے. ہمیں الجھن یا پریشانی یا تعجب اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس بگاڑ کے عادی ہو چکے ہیں ہم، اس بگاڑ کے ساتھ خوب پکڑ لیے ہم نے، عادت ہو گئی ہے. ایک بگاڑ جب مثلا ٹوٹی گلیاں روز دیکھیں تو انسان عادی ہو جاتا ہے، بگڑی ہوئی چیزیں روز دیکھیں عادی ہو جاتا ہے، بگڑے ہوئے لوگ دیکھیں روز، ان کو روز دیکھنے سے انسان خوگر ہو جاتا ہے، چبھتے نہیں ہیں یہ بگاڑ. لیکن بگاڑ بگاڑ ہے، اگر بگاڑ کے اندر انسان خوگر بھی ہو جائے تو انجام وہی بگاڑ والا ہوگا انسان کا، یوں نہیں کہ انجام کوئی اور توقع رکھے. ایک امام ششم سے حدیث ہے, کسی شخص نے پوچھا کہ بے وقوفی کیا ہوتی ہے, حماقت کس کو کہتے ہیں, احمق کون ہوتا ہے, نافہم و نادان. امام فرماتے ہیں احمق وہ ہوتا ہے کہ جو جو کاشت کر کے گندم کاٹنے کی آرزو کرتا ہو, کاشت کچھ کیا ہو اور کاٹنا کچھ اور جاتا ہو. یہ بے وقوف اسی کو کہتے ہیں کہ جو انسان فساد کاشت کرے اور اصلاح کاٹنے کی کوشش کرے, کہ فصل بیج جو بویا ہے فساد کا ہے اور نجات کی فصل اس پر اگے گی اور نجات ہمیں ملے گی. پاکستان میں فساد کاشت ہوا ہے, بگاڑ کاشت ہوا ہے, ہر شعبے میں بگاڑ ہے, سیاست میں بگاڑ ہے, مالیات میں بگاڑ ہے, ملک میں بگاڑ ہے, نظم و نسق میں بگاڑ ہے, اور مذہب میں بگاڑ آ گیا ہے, مذہبی دنیا میں بگاڑ آ گیا ہے, گھریلو زندگی میں بگاڑ آ گیا ہے, نظام تعلیم میں بگاڑ آ گیا ہے. اور یہ بہت اہم ہے چونکہ ہم اس بگاڑ کو مان چکے ہیں. بگڑے ہوئے تعلیمی نظام میں اولاد پڑھانے کے عادی ہو چکے ہیں, اور نتیجہ کیا ہے کہ ایک بہترین اولاد اس بگڑے ہوئے تعلیمی نظام سے بن کر نجات دہندہ نکلے گی, ہماری ملک بچانے والی, قوم بچانے والی اور دین بچانے والی. امام ششم فرماتے ہیں یہی احمق لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو بگڑا ہوا بیج کاش کریں, بگاڑ کاش کریں اور اصلاح کو توقع رکھیں کہ اصلاح ہوگی. جیسا کہ آج ہماری توقعات بن گئی ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں, ابھی مثلا ووٹ ہوں گے, الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے اور نتیجہ کیا لیں گے کہ امن و امان برقرار ہوگا. یہ فساد کریں گے, سب قوم مل کے کرے گی یہ فساد. فاسدین کو ووٹ دیں گے, یہ مفسد انتخاب ہوں گے, یہ مفسد اقتدار میں آئیں گے اور ان سے توقع ہوگی کہ اب آپ امن و امان برقرار کریں, اور جب یہ امن و امان برقرار نہیں کریں گے تو پھر دھرنا شروع کر دیں گے. آپ ہزار دھرنے دو, کبھی امن و امان برقرار نہیں ہوگا, چونکہ آپ نے فساد کاشت کیا ہے. اس انتخاب میں فساد کاشت ہوگا, ہر آدمی جو ووٹ دے گا مفسد کو وہ فساد کی بیج کاشت کر رہا ہے, اور اس فساد میں برابر کا شریک ہو جائے گا, مفسدین کا حصہ بن جائے گا, اور جتنا بگاڑ ان کے ہاتھوں سے پیدا ہوگا یہ ووٹر اس کے اندر شریک ہوگا, یہ اس کے اندر شامل ہوگا. لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض, اگر لوگ بعض نہ دفاع کریں و نہ روکیں مفسدین کو تو یہ زمین لفسدت الارض, زمین فاسد ہو جائے گی, بگڑ جائے گی نظام زمین. آج ایک بگڑی ہوئی سوسائٹی میں ہم زندہ ہیں, چونکہ بگڑی ہوئی سوسائٹی میں عادت پکڑ چکے ہیں لہذا کوئی چیز ہمیں پریشان نہیں کرتی. ہم صرف وہ جو لطیفہ ایک مشہور ہے کہ وہ کسی ملک کے اندر لوگ احتجاج نہیں کرتے تھے, دھرنا نہیں دیتے تھے, باقی ملکوں میں ریلیاں ہوتی تھیں, اس ملک میں نہیں ہوتی تھیں. اس ملک کے بادشاہ نے دیکھا کہ ہر ملک میں عوام مطالبہ کرتے ہیں اور حکومتیں قبول کرتی ہیں مطالبہ, میرے ملک میں نہ کوئی مطالبہ ہے نہ مجھے موقع ملتا ہے مطالبہ ماننے کا. تو اس نے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے, یہ لوگ بھی مطالبات کریں ہم سے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو سختیوں میں ڈالو, مہنگائی کرو. مہنگائی کر کے دیکھی, پھر بھی کسی نے مطالبہ نہیں کیا. کہا بجلی کاٹ دو, بجلی کاٹ دی, پھر بھی مطالبہ نہیں ہوا. کہا گیس کاٹ دو ان کی سردیوں میں, گیس کاٹ دی, پھر بھی مطالبہ نہیں ہوا. پھر ان کو کہا کہ ان کو مارو, مارنا شروع کیا, پھر بھی مطالبہ نہیں ہوا. بار کے جتنے جتن کیے اس نے کہ یہ قوم اٹھے کوئی مطالبہ کرے, انہوں نے مطالبہ نہیں کیا. آخر ایک سمجھدار وزیر نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ کام کریں کہ یہ روزانہ جب صبح اٹھتے ہیں, دکانوں پہ جاتے ہیں, مارکیٹوں میں اور آفیسز میں, تو جو ہی گھر سے نکلیں, چوک پہ پہنچیں, وہاں پر آپ ایک فورس کھڑی کر دیں, وہ ہر ایک کو ادھر مرغا بنا کے جوتے ماریں, اور یہ عمل جاری رہے جب تک مطالبہ نہیں کرتے. تو یہ عمل شروع کر دیا گیا, ایک فورس اسپیشل ایلیٹ فورس بنائی گئی جوتا مارنے کے لیے. لہذا جو ہی صبح لیکن نکلتے لوگ چوک میں پہنچتے, سب کو باری باری مرغا بناتے, دس دس جوتے مارتے, پھر ان کو بھیج دیتے, جاؤ ابھی دکان پہ جاؤ یا کاروبار پہ جاؤ, اپنے آفس میں چلے جاؤ. خوب یہ سلسلہ شروع ہو گیا, کئی مہینے چلتا رہا, آخر کار ایک قوم تنگ آ کر انہوں نے ریلی نکالی, مطالبہ کیا کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں پورے کیے جائیں. خوب خوش ہوا بادشاہ کہ چلو کوئی نہ کوئی مطالبہ انہوں نے کیا ہے. مطالبہ کیا ہوا, سارے جمع ہوئے جلوس بینر سب, مطالبہ یہ تھا کہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں, دکانوں پہ جاتے ہیں, دفتروں میں جاتے ہیں, تو رش ہوتا ہے, اور یہ جوتے مارنے والے تھوڑے ہیں, جوتے کھانے والے زیادہ ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، تو مطالبہ یہ ہے کہ یہ جوتا مار فورس زیادہ کی جائے، افراد بڑھائے جائیں تاکہ ہم جلدی اپنے کاموں پر پہنچیں۔ یہ مطالبات ہوتے ہیں اس قوم کے۔ آج ہمارے ساتھ بالکل دقیقاً یہی ہو رہا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یہ فوج کے حوالے کر دیا جائے، یہ پولیس کے حوالے کر دیا جائے، یہ رینجر کے حوالے کر دیا جائے، یہ ایف سی کے حوالے کر دیا جائے، یعنی جوتا مار فورس بڑھاؤ تاکہ روز جوتے ماریں ہمیں۔ وہ آپ دیکھیں کراچی کے اندر اتنے شیعہ دشمنوں نے قتل نہیں کیے جتنے رینجرز نے قتل کیے۔ مثلا ایک شہید ہوتا ہے، اس کے جنازے میں 10 رینجر قتل کر دیتے ہیں، اور ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں رینجرز کی تعداد بڑھائی جائے، کیونکہ ہر جنازے میں 20 قتل کرے تاکہ یار۔ یہ مطالبات جب ہمارے ہوں، وہ جوتا مار فورس کو زیادہ کرو۔ بگاڑ ہے، ہر طرف بگاڑ ہے، اور ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ اس بگاڑ میں تھوڑی کمی ہے، اس میں اور زیادہ بگاڑ پیدا کرو۔ بگاڑ ہی بگاڑ ہے ہر طرف، فساد ہی فساد ہے ہر طرف، اور ہم سر جھکا کے فاسد نظام کے ساتھ سمجھوتا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح یزید و بنو امیہ نے فاسد فساد کیا، فاسد نظام برپا کیا، فاسد حکومت قائم کی، فاسد سسٹم بنائے، ہر طرف فساد ہی فساد تھا، اور امت اسلامیہ، امت رسول اللہ اس فساد کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ حتیٰ فساد کا اصلی جرثومہ و ناسور یزید آ گیا۔ جو فساد بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا تو فساد کی اوج پہ جا پہنچا، جب فساد یزید برسر اقتدار آ گیا حاکم بن کر۔ کن کا حاکم؟ اہل قبلہ کا حاکم، اہل قرآن کا حاکم، اہل عزت کا حاکم، اہل عبادت کا حاکم، اہل غیرت کا حاکم، اہل ناموس کا حاکم، امت رسول کا حاکم، باحیا لوگوں کا حاکم، بے حیا بن گیا، فاسد انسان بن گیا۔ سید الشہداء نے لوگوں کو یہی آگاہ کیا کہ کیا دیکھتے نہیں کہ یزید رجل فاسد، یزید رجل فاسق، یہ فاسد ہے، یہ فاسق ہے، اللہ ترون نظر نہیں آتا آپ کو؟ سید الشہداء سے سوال پوچھتے تھے کہ آپ کیوں شور مچاتے ہو، آپ کو کیا ہوا، کیا مشکل کیا ہے آپ کی؟ سید الشہداء فرماتے تھے مجھے یہ بتاؤ تمہاری مشکل کیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں، تمہیں فساد نظر نہیں آتا؟ اللہ ترون، میں تم سے پوچھتا ہوں تمہاری مشکل کیا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ فساد ہو گیا امت رسول کے اندر، نظام رسول اللہ کے اندر، اس میراث رسول اللہ کے اندر فاسدوں کے ہاتھ میں جا پڑی، اور تم بیٹھے ہوئے یہاں تماشا دیکھ رہے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو مجھے کیا ہو گیا۔ جب فساد اتنا عام ہو جائے اور رچ بس جائے اور فساد ہر طرف چھا جائے، گھیر لے ہر چیز کو، تو ہر چیز الٹ ہو جاتی ہے، ہر چیز الٹ ہو جاتی ہے۔ اور جب الٹا نظام بن جائے اور اس کے اندر رہنے والے رچ بس جائے، فساد ان کے اندر خوگر ہو جائیں، تو وہاں پر لوگوں کے سوالات بھی الٹ ہو جاتے ہیں۔ کیا الٹ ہو جاتے ہیں؟ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ حسین ابن علی کو کیا ہو گیا، یہ تو اچھی خاصی شخصیت، اپنے گھر کے اندر بڑے شریف آدمی تھے، شریف خاندان سے تھے، رسول اللہ کے فرزند تھے، ایک دم ان کو کیا ہو گیا، یہ حکومت سے کیوں ٹکر لے لی، حکومت آپ کو کیا چھیڑتی، آپ حکومت کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ سوال الٹ ہو گیا۔ لیکن اگر فساد نہ ہوتا، یہ لوگ فاسد نہ ہو گئے ہوتے، ان کی سوچیں فاسد نہ ہو گئی ہوتی، اس وقت سوال یہ تھا کہ یزید یا یزید سے بدتر حکومتیں جب برسر اقتدار آئیں، تم لوگ خاموش کیوں ہو، تم چپ کیوں بیٹھے ہو، تم چپ سادے کیوں بیٹھے ہو، تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو، تم فساد کے حامی کیوں ہو، تم فساد کے ساتھ سمجھوتا کیوں کرتے ہو، تم فساد کا حصہ کیوں بننا چاہتے ہو؟ سوال یہ تھا۔ لیکن جب فاسد ہو جائے نظام، ہر ایک سوال اٹھو۔ امام خمینی کو کہتے تھے کہ مولانا کو کیا ہو گیا، ایک شیعہ شہنشاہ ہے، پوری دنیا میں ایک ہی شیعہ شہنشاہ ہے، کیونکہ باقی سارے غیر شیعہ شہنشاہ تھے، کہ یہ ایک ہی شیعہ شہنشاہ ہے، مولانا اس کو بھی حکومت کرنے نہیں دیتے۔ یہ اعتراض تھا علماء کی طرف سے، یہ اعتراض تھا دینداروں کی طرف سے کہ کیا ہو گیا۔ کہ فساد جب اتنا عام ہو جائے، سوال الٹ ہو جاتے ہیں، اور اس فساد کے نظام میں کوئی اصلاح کا قدم اٹھائے، زیر سوال آ جاتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کام امام خمینی کیوں کر رہے ہیں، یہ کام کیوں کیا انہوں نے، انقلاب اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اسی شیعہ شہنشاہ کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے تھا، کوئی مطالبہ ہوتا اسی کے ساتھ پیش کرتے، اسی کے جز بنتے، اندر جا کے ٹھیک کرتے اس کو، اس کے اندر جانا ضروری تھا شہنشاہی نظام کے اندر، لیکن امام نے یہ نہیں کیا. اور سوال علماء نے اٹھایا، دینداروں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ امام خمینی کیا کر رہے ہیں؟ یہ الٹی دنیا کی علامت ہے، الٹی سوچ کی علامت ہے، فاسد ماحول کی یہ علامت ہے کہ اس کے اندر سوال الٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ سوچ الٹ ہو جاتی ہے. سوال یہ کہ یہ بگاڑ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ فساد کا انسان خوگر کیوں ہوتا ہے؟ فساد کی جڑیں کیا ہیں؟ حکومتیں اتنی فاسد، امتیں اتنی فاسد، لوگ اتنے فاسد، حکمران اتنے فاسد، سیاستدان اتنے فاسد. دیکھیں فساد کی طرف بہت اہمیت دی قرآن نے کہ فساد کے قریب مت جانا، اور فساد کی جڑیں بتاتے ہوئے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ دو طبقے میری امت کے جب فاسد ہو جائیں سارا جہان فاسد ہو جائے گا، ایک علماء اور ایک امراء. امراء یعنی حکمران، امراء سے مراد حکمران ہیں، امیر اردو میں معنی نہ کریں امراء کا، امیر لوگ نہ، امیر لوگ مترفین ہیں، عیاش ہیں، عیاشیاں جو کرتے ہیں، اس کا نام قرآن نے الگ رکھا ہے. امراء سے مراد یعنی حکمران. اگر دو طبقے امت رسول اللہ کے ان کے اندر فساد آیا پھر ساری امت میں فساد آ جائے گا، ایک علماء فاسد ہو جائیں اور ایک حکمران جب فاسد ہو جائیں. علماء کا فساد یہ کہ جب وہ حکمرانوں کے لقمہ خوار بن جائیں، حکمرانوں کا فساد یہ ہے کہ جب وہ ظلم و ستم کر کے اور اپنا پیٹ بھرنا شروع کر دیں اور ملت کو حقوق سے محروم کر دیں، یہ فساد ہے. سید الشہداء کے زمانے میں یہ دونوں طبقے فاسد ہو چکے تھے، علماء بھی فاسد ہو چکے تھے وہ حکمران بھی. حکمرانوں کا فساد، اس کی علامت، اس کا سمبل یزید تھا، یزید سمبل تھا حکمرانوں کے فساد کا، کہ یہ فساد جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اور یزید تک پہنچا، پھر یزید کے وارثوں کے اندر منتقل ہوا یہ فساد. اور علماء کے فساد کا سمبل، اس کی علامت قاضی شرعی تھا جس نے فتویٰ دیا حسین علیہ السلام کے قتل کا. یہ ایک عالم تھا، ایک فقی تھا، اس نے فتویٰ دیا کہ سید الشہداء نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے اور باغی کی سزا اس کو قتل کرنا ہے، اور باغی کے اموال پہ قبضہ کرنا ہے، اور باغی کے خاندان کو اسیر بنانا ہے. یہ ایک عالم نے فتویٰ دیا تھا، قاضی شرعی نے فتویٰ دیا تھا. یہ دو فاسد ہوئے، دو نظام فاسد ہوئے. اب یہ نہ کہیں کہ اس نظام میں صرف ایک یزید فاسد تھا اور اس میں ایک قاضی شرعی فاسد تھا، نہ، یہ دو سمبل ہیں، یہ دو علامتیں ہیں، ایک حکمرانوں کے فساد کا اوج ہے اور ایک علماء کے فساد کا اوج ہے، لیکن نیچے تک جو سلسلہ تھا پورا فاسد تھا. یعنی قاضی شرعی اور قاضی شرعی جیسے جتنے اور بیٹھے ہوئے تھے اس زمانے میں جو چپ تھے، فتویٰ نہیں دیا لیکن فتویٰ کے مقابلے میں بھی نہیں آئے، فتویٰ کی مخالفت بھی نہیں کی، فتویٰ کا جواب بھی نہیں دیا، یہ بھی سب فاسد تھے، یہ سب کے سب فاسد تھے. اور یزید اور اس کے ساتھ ملحقہ جتنا بھی وہ حکمرانی کا نظام تھا وہ سارا فاسد تھا. یعنی فساد اتنا عام ہو چکا تھا، گھر گھر پہنچ چکا تھا. اور جب یہ دو طبقے فاسد ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں امت بھی فاسد ہو جاتی ہے، سب کے اندر فساد آ جاتا ہے. پھر یہ نہ سمجھے کہ علماء فاسد ہیں عوام فاسد نہیں ہے، حکمران فاسد ہیں لوگ فاسد نہیں ہیں. جب یہ دو اہم طبقے، دو راس جب فاسد ہو جائیں گے، نیچے خود ہی فساد آ جائے گا. جب انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے، کھوپڑی خراب ہوتی ہے، پھر باقی سارا فساد جسم میں خود ہی آ جاتا ہے. جب دل میں فساد آتا ہے، جسم میں خود ہی فساد آ جاتا ہے. جب خون فاسد ہو جاتا ہے، رگ رگ فاسد ہو جاتی ہے، ہر خلیہ و ہر سیل فاسد ہو جاتا ہے. آج جس سوسائٹی کے اندر ہم ہیں، اس کی ہر رگ و ہر خلیہ فاسد ہو چکا ہے، اور فساد اس طرح سے گمبھیر ہو چکا ہے، دبیز ہو چکا ہے، تہ در تہ ہو چکا ہے کہ آج آپ دیکھیں کسی چیز پر کوئی حساسیت نہیں ہے، نہ فاسد حکمرانوں پہ حساسیت، نہ فاسد علماء پہ حساسیت، نہ یہ قتل و غارت گری کے مذہب سے نفرت، اور نہ قتل و غارت گری کی سیاست سے نفرت. اس سیاست میں پھر دمال ڈالیں گے، ووٹیں ڈالیں گے، اور پھر انہی قاتلوں کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھیں گے، اور انہی کو پھر راہبر و رہنما مانیں، پھر ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، پھر ان کو ہم علماء مانیں گے، پھر ان کو ہم سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر اپنا مانیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی قوم کا فرد فرد فاسد ہو چکا ہے، یا ہر کم از کم وہ آدمی فاسد ہو چکا ہے، دل و دماغ اور سوچ میں فاسد ہو چکا ہے جو اس کو قبول کر چکا ہے ذہنی طور پر، اور جو خاموش ہے، جو معترض نہیں ہے، جو اس سے نفرت نہیں کرتا، وہ کم از کم اس فساد کا شکار ہو چکا ہے۔ فساد کی جڑ کہاں ہے؟ ایک اور حدیث میں اذا فسد العالم فسد العالم، جب عالم فاسد ہو جائے عالم فاسد ہو جاتا ہے، جب عالم دین فاسد ہو جائے جہان فاسد ہو جاتا ہے، ساری دنیا فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ فساد کہیں سے نکلا ہے؟ کہیں سے سرایت کی ہے، عوام کے اندر آیا ہے۔ حکمران منبع ہے فساد کا، جب حکمران فاسد ہوتے ہیں یہ فساد عوام کے اندر پھیلتا ہے، اور جب علماء فاسد ہوتے ہیں یہ فساد عوام کے اندر پھیلتا ہے۔ لیکن جڑ حکمرانوں کے اندر اور علماء کے اندر فساد کی جڑ کیا ہے؟ یہ آفات ذکر کی گئی ہیں، جڑ کیا ہے ان کے اندر؟ حب دنیا، حب دنیا راس کل خطیہ، حب ریاست، حب اقتدار، حب جاہ طلبی، حب مال، حب نفس، یہ جڑ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام ایک بہت بنیادی عنصر فساد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عملی بگاڑ، انسان کے عمل میں بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے، محرک بگاڑ کا کہاں ہے۔ مثلا اگر یہ میں نے سوسائٹی کی و ریاست کی بات کی مثال دی، سیاست و مذہب کی دنیا کی، اب آ جائے نجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں اور انفرادی زندگی میں، فساد تو ہے۔ کچھ ایسے فساد ہیں جو حکمرانوں کے اور علماء کے پیدا کردہ نہیں ہیں لیکن موجود ہیں، جیسے گھریلو فساد، ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا اور فساد، اخلاقی فساد، ماں باپ کا فساد، اولاد کا فساد، خواتین کا فساد، مردوں کا فساد، خب یہ نجی فساد جو نجی زندگی کے اندر رگ رگ کے اندر موجود ہے، اخلاقی طور پر گراوٹ، یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ اس کی جڑ فرما رہے امیر المومنین، اور جب انسان کو فساد کی جڑ مل جائے تو آسانی سے کاٹ سکتا ہے اس کو۔ لیکن یہ مشکل یہ ہے کہ یہ جڑیں کاٹنا آسان کام نہیں ہے۔ جو فساد میں غرق ہو چکے ہوں، ڈوب چکے ہوں، ان کے لیے فساد کی جڑ کاٹنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ہدایت یہی ہے، امامت یہی ہے۔ علی کو خدا نے اس لیے امام نہیں بنایا کہ مفسدوں کو پل صراط پار کرائے اور فاسدوں کو منکر نکیر کے چنگل سے چھڑائے، بلکہ امیر المومنین کو اس لیے خدا نے امام بنایا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ قبر میں پہنچے ان سے فساد چھڑا دے، فساد کی جڑ کاٹے، نہ کہ فساد میں مبتلا رہیں لیکن وہ یہ کہیں کہ حرج نہیں ہے، تم فاسد رہو، مفسد رہو، میں ہوں، میں تمہیں پل صراط سے پار کرا دوں گا۔ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، امام معصوم، امام بے خطا، وہ امام جو پاک و منزہ ہے، جو امام حد خدا کو ہرگز نہیں توڑتا، وہ امام جو مفسد کو قریب نہیں آنے دیتا، وہ امام جو فساد کا حامی نہیں ہے اور فساد کو تحمل نہیں کرتا۔ علی علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی تو اس وقت اعلان کیا، ایوہ الناس، تم کچھ چیزوں کی عادت کر چکے ہو، سابقہ حکومتوں میں تمہاری کچھ عادتیں بن چکی ہیں، اب تمہیں وہ عادتیں چھوڑنی پڑیں گی، اس لیے کہ میں ذرا الگ تھلگ حکومت کروں گا تمہارے اوپر، وہ جس کی تم خوب پکڑ چکے ہو، جس کی تم عادت کر چکے ہو، میں وہ حکومت نہیں کروں گا تمہارے اوپر، میں ایسی حکومت کروں گا تم بلبلا اٹھو گے، میں ایسی حکومت کروں گا تم چیخ اٹھو گے، میں ایسی حکومت کروں گا تمہاری فریادیں بلند ہو جائیں گی۔ کون سی؟ عدالت کی حکومت، حمایت کی حکومت، اور تمہیں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی حکومت نہیں کروں گا، میں عدالت کی حکومت برقرار کروں گا، قسط قائم کروں گا، عدالت قائم کروں گا۔ حضرت کیا فرماتے ہیں اس صدارتی خطبے کے اندر کہ لوگوں سنو، لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً، غربال چھننے کو کہتے ہیں، جس سے یہ گھروں میں آٹا خواتین چھنتی ہیں، چھننا جسے آٹا مثلا اسے جو آلودگی ہے چھلکے دور کرتی ہیں، یا جب کسان، قدیم زمانے میں یوں ہوتا تھا، آج کل سب وہ میکنائز ہو گیا ہے، پہلے ہاتھوں سے کرتے تھے، ایک چھننا بناتے تھے گندم کا اور اسے چھنتے تھے، بھوسا الگ ہو جاتا تھا، دانا الگ ہو جاتا تھا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں غربال۔ حضرت کیا فرماتے ہیں، میں وہ حاکم ہوں، وہ نہیں ہوں جو پائپ لائن لے کر آیا ہو اور اس پائپ لائن میں سب کو ڈال دے اور سب کو جنت پہنچا دے، میں چھننا لے کر آیا ہوں، فلٹر لے کر آیا ہوں، اور فلٹر بھی اللہ کا لے کر آیا ہوں، الہی فلٹر لے کر آیا ہوں، غیربال لے کر آیا ہوں، میں تمہیں اس میں تولوں گا اور تمہیں اس میں میں چھانوں گا، اور اس فلٹر سے جو گزرے گا وہ مومن ہوگا، جو رک جائے گا وہ بوسا ہوگا۔ یہ خیال رکھنا، میں نعرے نہیں سنوں گا، میں یہ نہیں دیکھوں میرے ووٹر کون ہیں، میں تمہارا امام ہوں، اللہ نے بنایا ہے، تمہارا منتخب نہیں ہوں۔ مجھے یہ نہیں ہے کہ تم عدم اعتماد کر دو تو میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تم نے 25 سال میری طرف رجوع نہیں کیا، میں پھر بھی امام تھا، اور آج جب میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، میں پھر بھی تمہارا امام ہوں۔ مجھے اقتدار نہیں چاہیے، اگر میں حکومت میں آیا تو میں عدالت قائم کر سکتا ہوں۔ ایک دن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، جو آپ کے مشاور بھی تھے حکومت میں، سیاسی مشاور کہہ لیں یا انتظامی مشاور بھی تھے، امیر المومنین کے ساتھی بھی تھے، صحابی بھی تھے، قابل اعتماد بھی تھے، ایک دن جنگ صفین کے راستے میں امیر المومنین خلیفہ مسلمین، وصی رسول اللہ، اور وہ شخصیت جن کو آج ہم کس طرح سے جانتے ہیں، آپ شعر و شاعری میں کیا پیش کرتے ہیں، خطابت میں، تقریروں میں، امیر المومنین اور سپہ سالار اعلی، فوج کا لشکر لے کے جا رہے ہو، جوتا پھٹ گیا، پھٹا ہوا تھا پہلے سے، پیوند لگا ہوا تھا، وہ پیوند پھٹ گیا، کھجور کے پتوں کا جوتا امیر المومنین کا، وہ پھٹ گیا، سپہ سالار اعلی کا، وہ بھی جنگ کے دوران، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، امیر المومنین کا جوتا پھٹ گیا۔ کیا کیا امیر المومنین؟ خود بیٹھ کر جوتا اپنا ٹانکنا شروع کیا، خود اپنے ہاتھوں سے۔ عبداللہ ابن عباس مشاور قریب آئے اور دیکھا کہ امیر المومنین اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا سی رہے ہیں، عرض کرنے لگے، انہوں نے کوئی بات کی، امیر المومنین نے جواب دیا کہ ابن عباس بتاؤ کہ میرے اس جوتے کی قیمت کیا ہے، آپ کے گمان میں، آپ کے خیال میں یہ کتنی قیمت کا ہوگا؟ وہ جوتا، اب دیکھیں، ابن عباس نے معذرت کی، کہا مولا اگر نہ پوچھیں تو بہتر ہے، کہا نہیں بتاؤ، کہا اگر معاف کریں آپ، محسوس نہ کریں تو میں عرض کروں کہ اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں، اگر آپ ایسے اس کو پھینک دیں تو وہ برہنہ پا بھی اس کو نہیں اٹھائے گا، وہ پیدل چلنا، برہنہ چلنا پسند کرے گا، جوتا آپ کا جوتا نہیں پہنے گا، وہ یہ جوتا اس میں رہا کیا ہے، پیوند کو بھی پیوند لگے ہوئے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کہا کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا سنو ابن عباس، تم لوگوں پر حکومت کرنا، وہ حکومت جس کے ذریعے سے میں عدالت و انصاف و قسط کا نظام قائم نہ کر سکوں، ایسا اقتدار میرے نزدیک اس بے قیمت جوتے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس اقتدار، اس حکومت کی میرے نزدیک، جس کے ذریعے میں عدالت نہ برپا کر سکوں۔ اور جب امیر المومنین نے حکومت شروع کی اور عدالت شروع کی آغاز، ایک بہت ماہر سیاستدان اس وقت موجود تھا، بہت ماہر، یعنی واقع سیاست جو آج کے معنی میں، آج جس کو سیاست کہا جاتا ہے، ایک بہت سیاستدان، زیرک چالاک سیاستدان، مغیرہ، یہ موجود تھے وہاں، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، بلکہ اس نے امیر المومنین کو بھی آ کر کہا کہ آپ کی حکومت نہیں چلے گی، لوگوں کو بھی کہا کہ یہ حکومت نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ کہا اس لیے کہ لوگ اس عدالت کے عادی نہیں، لوگ اس عدالت کے عادی نہیں ہیں، چونکہ عدالت کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ عدالت کا جو آپ کے حق میں ہے، اور ایک رخ عدالت کا جو آپ کے خلاف ہے۔ ہمیں وہ عدالت کا رخ اچھا لگتا ہے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے، لیکن جب عدالت سے ہی ہمیں نقصان پہنچے، یعنی یہ چیز میری نہیں کہ کتاب آپ کی ہے، اور عدالت کہے کہ آپ دے دو جس کی ہے، اس وقت مجھے عدالت قبول نہیں، لیکن اگر یہ عدالت کہے کہ یہ کتاب آپ کی ہے، میرا حق کسی سے لے کر مجھے دے، میں عدالت کا حامی ہوں، لیکن جب مجھ سے کسی کا حق لے کر اس کو دے، اس وقت مجھے عدالت اچھی نہیں لگتی۔ امیر المومنین نے پہلے کیا کیا؟ کہا کہ میں جتنا بیت المال لوٹا ہوا ہے تقسیم شدہ، میں سب واپس کروں گا۔ سب واپس کروں گا. اگر فرمایا کہ وہ عورتوں کا جہیز بن چکا ہے میں وہاں سے بھی اس کو واپس کروں گا, چونکہ بیت المال جہیز بن چکا تھا. بے دریغ, امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یا بنو امیہ نے اس طرح سے بیت المال کھایا اور لوٹا جس طرح اونٹ فصل بہار کا چارہ چرتا ہے. اونٹ فصل بہار میں لتاڑتا زیادہ ہے, کھاتا کم ہے, چونکہ چارہ بہت زیادہ ہوتا ہے, فراوان ہوتا ہے, وہ اس پہ غلاظت بھی کرتا ہے, اس کو لتاڑتا بھی ہے, اس کو خراب بھی کرتا ہے اور ایک ادھو کا منہ مار کے کھا بھی لیتا ہے. عیناً یوں سمجھے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو بیت المال کو اونٹ کے چارے کی طرح چر رہی ہے, لتاڑتی زیادہ ہے, کھاتی کم ہے, ڈبوتے زیادہ ہیں, پائمال زیادہ کر رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے اخبار میں, انہی کے اپنے اخبار میں ایک رپورٹ آئی کہ گورنمنٹ نے ایک محکمہ قائم کیا ہے ٹیرورزم کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف. یہ گورنمنٹ کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں, پڑھی ہوگی آپ نے بھی. ایک محکمہ قائم کیا ہے دہشت گردی کے خلاف آج سے کئی سال پہلے, اور ابھی تک 22 کروڑ روپیہ اس محکمے پہ خرچ ہو چکا ہے. 22 کروڑ روپیہ دہشت گردی کے خلاف ایک انسٹیٹیوٹ بنایا, اس نے خرچ کیا ہے 22 کروڑ روپیہ, اور کل کام جو اس نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایک آرٹیکل لکھا ہے انہوں نے, کالم اخباری, اور ایک 15 منٹ کی ڈاکومنٹری فلم بنائی ہے انہوں نے سوات کی, بم دھماکے کی. 22 کروڑ روپے میں دہشت گردی کے خلاف جو عمل ہوا ہے وہ ایک آرٹیکل ہے دہشت گردی کے خلاف لکھوایا ہے کسی سے انہوں نے, اور ایک 15 منٹ کی ڈاکومنٹری فلم بنائی ہے سوات دھماکے کی. یہ کل کام ہوا ہے. خوب, یہ 22 کروڑ کس پہ خرچ ہوا؟ اس آرٹیکل پر اور اس فلم پر. اگر مبالغہ آمیز خرچہ بھی ہوا ہو تو آپ کہیں 2 لاکھ ہوا ہوگا, 5 لاکھ روپیہ ہوگا, 10 لاکھ روپیہ ہوگا, لیکن بجٹ سے انہوں نے 22 کروڑ روپیہ لیا ہے. یعنی بیت المال اونٹ کے فصل بہار کے, اونٹ کے چارہ چرنے کی طرح, لتاڑا زیادہ ہے اور کھایا کم ہے. آج یہی لوگ جنہوں نے بیت المال لوٹا, ان کی بیگمات سرخی پاؤڈر لینے کے لیے بھی دبئی جاتی ہیں. پاکستان سے کوئی شاپنگ نہیں کرتی, کوئی حکومتی کارندہ, اس کی بیوی یا اس کی بیٹیاں یا اس کے بچے پاکستان سے شاپنگ نہیں کرتے, کوئی بھی نہیں کرتا. یہ میں, کوئی ان کا بچہ پاکستان میں نہیں پڑھتا, پاکستانی سکولوں میں نہیں پڑھتا, کیونکہ ان کے لیول کے نہیں ہیں. شاپنگ کرنے کے لیے دبئی جاتے ہیں, شاپنگ کرنے کے لیے امریکہ جاتے ہیں, شاپنگ کرنے کے لیے یورپ جاتے ہیں. معمولی چیزیں, گھر کے چمچے سویڈن سے خرید کے لاتے ہیں, پرچے پیالیاں پیرس سے خرید کر لاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے, بیت المال اس طرح سے لوٹا جا رہا ہے. امیر المومنین نے, اب جو آ رہے ہیں نئے اقتدار میں آ کر انصاف برپا کرنے کے لیے آ رہے ہیں, یہ کیا ہے, دانت تیز کیے ہوئے ہیں اور شور مچاتے ہیں, کچھ ہمارے لیے چھوڑو کہ ہم نے بھی دانت تیز کیے ہیں, ہم نے بھی رگڑائی کی ہے دانتوں کی, تیز کروائی ہیں, ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑو, سب خود کھا گئے ہو. وہ یہ رو رہے ہیں کہ یہ سب کھا گئے. نہ بھائی, بہت ہے, یہ پاکستان ختم ہونے والا نہیں ہے. تم کھو, تمہارے آبا و اجداد بھی کھاتے رہے, تمہاری اولادیں بھی کھاتی رہیں, بر برکت ملک ہے یہ. امیر المومنین کے بارے میں مغیرہ نے کہا, مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ یہ حکومت نہیں چلے گی. کیوں نہیں چلے گی؟ کہ یہ عدالت لوگ نہیں تحمل کر سکتے, یہ عدالت لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اور کہا کہ علی کے ساتھی علی کو چھوڑ جائیں گے, اور یہی ہوا. سارے اکثر شام چلے گئے, وہاں تھا امیر المومنین کے بھائی, اپنے سگے بھائی امیر المومنین کی عدالت کو برداشت نہیں کر سکتے. عقیل ابن ابی طالب, اتنا اعلی بھائی, اعلی ظرف بھائی, با شخصیت بھائی, یہ معذور بھی تھے, نابینا بھی تھے, زیر کام کاج نہیں کر سکتے تھے, اور کثیر الاولاد بھی تھے, بچے بہت زیادہ تھے ان کے, امیر المومنین کے بچوں سے ان کے بچے زیادہ تھے. بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر تھا. ایک دن آئے, جب امیر المومنین حکومت میں آئے تو بھائی بھی آئے ساتھ, کہا کہ اب تو آپ حاکم بن گئے ہیں, پہلے بنو امیہ تھے, ہم محروم تھے, اب تھوڑا سا بڑھا دو, میرا حق بڑھا دو. امیر المومنین نے نہیں بڑھایا, ناراض ہو گئے. امیر المومنین خود نہج البلاغہ میں خطبہ ہے فرماتے ہیں کہ عقیل اور ان کے بچوں کی حالت دیکھ کر مجھے خود رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، وہ بچے جن کے گال پچکے ہوئے ہیں، جن کے رنگ کالے ہو چکے ہیں، سڑ چکے ہیں بھوک کی وجہ سے، جن کے تن پہ کپڑے نہیں ہوتے، میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے ترس آتا ہے، لیکن میں امین بیت المال ہوں، میں امام عدالت ہوں، یوں نہیں کہ میرا بھائی ہے میں بیت المال کا دروازہ ان پر کھول دوں۔ عقیل ناراض ہو گئے، کچھ عرصہ کے لیے شام چلے گئے، وہاں گئے دیکھا امیر شام سوء استفادہ کرنا چاہتا ہے مجھ سے، اس کو جلی کٹی سنا کر پھر واپس آ گئے، پھر سمجھوتا کر لیا آ کر۔ اس قدر شدت ہے عدالت علی میں۔ علی علیہ السلام ظلم ذرہ برابر برداشت نہیں کرتے۔ نہج البلاغہ میں قول ہے علی کا، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تمام دنیا کی ثروت و تمام دنیا کی دولت و تمام دنیا کا اقتدار دیا جائے، یا مجھے شکنجہ کیا جائے، میری پشت برہ نہ کر کے، یہی الفاظ ہیں اپنے مولا کے، فرماتے ہیں یہ نہج البلاغہ پڑھیں، نہج البلاغہ کے اندر ہیں، چونکہ ہم عرض کیا کہ سناتے زیادہ ہیں سنتے کم ہیں۔ علی علیہ السلام کو رباعیاں زیادہ یاد ہو گئی ہوں گی، ہمیں خطبے یاد نہیں ہوئے، چونکہ ہم نے بہت رباعیاں سنائی ہیں ان کو، ان سے کوئی سنا نہیں، ہم نے ایک خطبہ ایک جملہ بھی یاد، کسی کو یاد ہے کوئی خطبہ نہج البلاغہ کا، کوئی قول نہج البلاغہ کا؟ ٹوٹکے یاد ہیں جو ادھر ادھر سے سنتے ہیں۔ اس دن ایک شہر میں گیا میں تبلیغ کے لیے، وہاں کہہ رہے تھے کہ امام کی حدیث ہے کہ امام جماعت کو اپنی سات پشتیں یاد ہونی چاہیے پھر نماز پڑھا سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ کس امام کی ہے، کہاں حدیث ہے؟ کہا یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ کس نے کہا آپ کو کہ امام صادق کی یہ حدیث ہے؟ امام صادق کی لاکھوں حدیثیں ہیں، وہ تجھے یاد نہیں، خود گھاڑ کے تو امام صادق کی طرف حدیث نسبت دیتا ہے، کتنا بیچارہ ہے تو۔ لاکھوں حدیثیں امام صادق کی موجود ہیں، ان میں سے ایک بھی یاد نہیں اس کو، اور جو نہیں ہے امام صادق کی حدیث وہ گھڑ کے امام کی طرف نسبت دیتا ہے کہ پیش نماز اور امام جماعت کی شرط کیا ہے کہ اس کو اپنی سات پشتیں یاد ہوں۔ ہمیں کتنے خطبے یاد ہیں نہج البلاغہ کے، ہم جو مست ہیں ولایۃ علی میں۔ دکھ علی کو یہی تھا کہ یہ باتیں سنتا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک دن کمیل کا ہاتھ پکڑا، نخلستان میں لے گئے باہر کوفہ سے، اور جا کر حضرت نے ہاتھ مارا سینے پر، حسرت کے ساتھ ٹھنڈی آہ بھر کے دکھیا آواز کے ساتھ، یا کمیل انا ہا ہونا لا علما جما، اے کمیل اس سینے کے اندر علم کا ایک بے کنارہ وہ ایک ٹھانٹے مارتا سمندر موجود ہے۔ لو وجد تو لہو حملا، اے کاش علی کو کوئی اس علم کو اٹھانے والا مل جاتا، کوئی میری بات سننے والا مل جاتا جو میری بات سمجھتا۔ اور آج تک 1400 سال سے حامل علم علی کہاں ہے؟ نہیں پڑھے یہ جملے ہم نے۔ ایک جگہ میں نے یہی ماجرا جناب عقیل کا پڑھا تو ایک مومن بگڑ گیا، کہا کہ آپ نے توہین کی۔ میں کہا میں توہین کی؟ علی علیہ السلام کا اپنا خطبہ ہے، جاہل آدمی ابھی تک نہج البلاغہ تیرے گھر میں 1400 سال سے ایک دفعہ بھی کھول کے نہیں پڑھی، کہ یہ مولا کا اپنا خطبہ ہے نہج البلاغہ کے اندر جناب عقیل کے بارے میں، کہ عقیل مجھ سے ناراض ہو گئے کیونکہ میں نے حق بڑھایا نہیں ان کا بیت المال میں۔ اور یہ فرما رہے ہیں امیر المومنین، یہ جملہ بھی امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا کی لالچ مجھے دی جائے یا پھر شکنجہ دیا جائے، میری پشت برہنہ کی جائے اور مجھے خار مغیلہ پہ گسیٹا جائے، لو لوہان کر دیا جائے، مجھے شکنجے دیے جائیں اور مجھ سے مطالبہ کیا کیا جائے، یعنی اتنی دولت دے کر یا اتنے شکنجے دے کر مجھ سے مطالبہ کیا کیا جائے، کہ علی آپ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لو۔ حضرت فرماتے ہیں میں خار مغیلہ پہ گسیٹے جانا پسند کروں گا لیکن چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اتنا ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اتنا ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عزیز من ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ میں جو چونٹیاں بھی مسل چکا ہوں، انسانوں کے لک میں چھین چکا ہوں، بیواؤں کے لک میں چھین چکا ہوں، کاریگروں کے لک میں چھین چکا ہوں، ملازموں کے لک میں چھین چکا ہوں، پوری امت کے لک میں چھین چکا ہوں، اور ولائے علی میں علی علی کرتا جاؤں کہ مجھے منکر نکیر سے بچائیں گے. وہ علی جو چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہیں چھینتا، وہ فرماتے میں شکنجے قبول کر سکتا ہوں، یہ ظلم نہیں کر سکتا. علی مفسد کے حامی ہوں گے، ظالم کے حامی ہوں گے، فساد ختم کرنے کے لیے، ظلم ختم کرنے کے لیے، نہ مفسد بچانے کے لیے اور ظالم بچانے کے لیے. فساد کیسے بچایا جائے؟ ایک جو ہے کہ فاسدوں کے سر قلم کر دیے جائیں. آپ قلم کرتے جائیں، باپ فاسد قتل کریں گے، بیٹا فاسد اس کی جگہ لے لے گا، کیونکہ مفسدین کی نسل ہے فاسدوں کی. ایک فاسد اب دہشت گرد ہیں، ہمارا مطالبہ ان کو پکڑو جیلوں میں ڈالو. وہ پکڑو جیلوں میں ڈالو، کیا ہوگا؟ نیچے دوسرے آ جائیں گے. کمی تو نہیں ہے، شیطان کی اولاد میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ تو لشکر لشکر پیدا کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مچھر تولید نسل کرتا ہے، کس طرح سے کرتا ہے؟ یہ بعض حشرات ایک ایک ملین بچے صبح اور ایک ملین بچے شام کو جنتے ہیں، یہ مچھر اور حشرے. آپ کرو سپرے، اس کو مار دیا، اب دیکھا دوسرے دن پھر مچھر ہے. وہ چونکہ وہ ملین ملین پیدا ہو رہے ہیں، نہ ایک ایک دو دو، انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، ملینز بچے اشرات کے پیدا ہوتے ہیں. آپ ان کو مارو گے، پیچھے اور آ جائیں گے. پھر کیا کرو؟ جڑ کاٹو، فساد کی جڑ کاٹو، فساد کی ماں کو ختم کرو تاکہ فساد پیدا نہ ہو. ورنہ صرف فاسدوں کا سر قلم کرنے سے کبھی فساد ختم نہیں ہوتا، دہشت گرد مارنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی جب تک دہشت گردی کی جڑ نہ کٹے. فرقہ واریت کو اور فرقہ پرستوں کو ختم کرنے سے فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی جب تک اس کی جڑ نہ کٹے. کون کاٹ سکتا ہے؟ امام. امام نے جنگ کی، جنگ نہروان، اور فرمایا میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی ہے اور میرے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. میں نے فتنے کو اندھا کر دیا ہے، کور کر دیا ہے، نابینا بنا دیا ہے. فتنہ اندھا کر دیا میں نے، فتنے کی آنکھ پھوڑ دی ہے میں نے، یعنی یہ کام مجھ سے ہو سکتا ہے، دوسرے نہیں کر سکتے یہ کام. کیا ہے فساد کی جڑ؟ یہ امامت عملی ہے عزیز امام. فساد کی جڑ امیر المومنین فرماتے ہیں، ایک یہ ہے من اطال العمل اساء العمل، جس کی آرزویں لمبی ہوں گی اس کا عمل بگڑ جائے گا. لمبی آرزو جڑ ہے فساد کی، عملی بگاڑ کی. اب عملی بگاڑ کا دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک ہے. عملی بگاڑ آپ کو نظر آئے گا، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے. چونکہ عادی ہو چکے ہیں، ہمیں نظروں میں نہیں آتا. ایک مثال میں نے پہلے دی تھی، شاید یہاں بھی دی ہو، آپ نے سنی ہو، کہ اگر ایک فروٹ پہلے بہت ہوتا تھا، آج کل کم نظر آتا ہے، بیر. بیر کھائے ہیں کبھی؟ اور بیر میں اکثر کیڑے ہوتے ہیں، دیکھ کے کھایا کریں بیر. ہمیشہ پہلے اس کو کھولیں، کاٹیں، پھر اس کو دیکھیں، پھر اس کے بعد کھائیں. نہیں، اگر کیڑا نہ ہو تو کھائیں، نہ کہ کیڑے سمیت کھا جائیں اور کہیں تول میں آیا ہے، پیسے دیے ہیں کیڑے کے بھی ہم نے. ہاں، خان صاحب کی طرح نہ ہو جائیں کہ تول میں آیا ہے. کیڑے ہوتے ہیں اکثر. فرض کریں کہ ایک بیماری ہے باغ کے اندر، سارے بیروں میں کیڑے ہیں، جو بھی بیر کھولیں اس میں کیڑا، اور نسل اندر نسل یہی بیر چلتے آئے، تو ہمیں کیا ہو جائے گا؟ یقین ہو جائے گا کہ بیر اسی کو کہتے ہیں جس میں کیڑا ہو. اگر ایک دن سالم بیر مل گیا ہمیں کسی جگہ یا کسی علاقے کا، کسی مارکیٹ سے، تو ہم اس کو پھینک دیں گے کہ یہ صحیح بیر نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیڑا نہیں ہے. وہ فاسد ہے جس میں کیڑا ہے، وہ فاسد ہے جس میں کیڑا ہے. آج کل ہم تعجب کس پہ کرتے ہیں؟ ابھی تک بجلی نہیں گئی. اس طرح کرتے ہیں نا، بہت حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، اچھا کمال ہے، آج ابھی تک بجلی نہیں، گیس مسلسل آ رہی ہے. بار بار پوچھتے ہیں گھر والوں سے، گیس آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں آ رہی ہے. کہتے ہیں تعجب ہے، سارا دن گیس آ رہی ہے. یہ فساد ہے. اتنا فساد ہو چکا ہے کہ خوگر ہو گئے. اب اگر فساد نہ ہو تو چبھتا ہے, پوچھتے ہیں بجلی گئی کیوں نہیں, فساد کیوں نہیں ہو رہا. آج سنتے ہیں پورا دن خبروں میں کوئی مرا نہیں مرا, عجیب ہے آج کوئی نہیں مرا, کراچی میں کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, کمال ہے. آج کدھر گئے کراچی والے, آج کوئی نہیں مرا. اتنا فساد عام ہو چکا ہے کہ ہمیں امیدیں کہ ہر روز بیسیوں لاشیں ملیں, یا جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو فساد بہو ساس کا یا دیگر افراد کا, وہ مرد آتا ہے دکان سے آفس سے تھکا ہوا, اس کو توقع ہوتی ہے کہ جاؤں گا آگے پانی پت کی جنگ جاری ہوگی, لیکن گھر میں آتا ہے خاموشی, ماں سوئی ہوئی ہے, بیوی بھی مثلا خاموش ہے, آ کے بچوں سے پوچھتا ہے کہ آج کچھ ہوا یا نہیں ہوا, وہ کہتے ہیں آج کچھ بھی نہیں ہوا, چونکہ آج نانی کی مثلا طبیعت خراب تھی, دادی کی اور والدہ کے مہمان آئے ہوئے تھے, لہذا آج نہیں ہوا. تعجب کرتا ہے کہ آج انہوں نے ایک دوسرے کے بخیے نہیں ادھیڑے, یعنی گھر میں فساد نہیں ہے, تعجب کر رہا ہے اتنا رچ بس گیا ہے فساد. اگر کوئی مناسب قیمت پہ مارکیٹ میں کوئی چیز بیچتے کتنا تعجب ہوتا ہے ہمیں. اگر آپ جائیں کپڑا خریدنے کے لیے اور بہت مناسب داموں میں اور بڑی اچھی چیز آپ کو مل جائے تو ہر آدمی تعجب کرتا ہے, عجیب ہے یہ کہاں سے لے آئے, معجزہ کیا آپ نے, یعنی اتنی فاسد مارکیٹ سے آپ اتنی اچھی چیز لے آئے, وہ بھی اتنے مناسب داموں میں لے آئے, خالص کہ خالص چیز مل گئی, اصلی جینوئن مل گئی ہے, تعجب ہے آپ کو مل گئی, آپ تو کوئی ولی اللہ لگتے ہیں. یعنی یہ فساد ہر شعبے کے اندر اتنا سرایت کر گیا ہے, خوگر ہو چکے ہیں. کیوں, جڑیں کہاں ہیں اس کی, حب دنیا میں اور لمبی آرزوؤں میں. لمبی آرزوؤں عملی بگاڑ پیدا کرتی ہیں, جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں ہر طرح کا بگاڑ ہے. بگاڑ یہ نہیں ہے کہ مثلا باپ بگڑا ہوا بچہ اس کو کہتے ہیں جو سگریٹ پیتا ہے, باپ کی بات نہیں مانتا. ایک باپ کو میں نے خود دیکھا, آنکھوں دیکھا حال ہے کہ اس نے اپنے بچے کو تماچا مارا, اس ہاتھ میں اس کے اپنے باپ کے سگریٹ تھا, دوسرے ہاتھ سے بچے کو مارا زوردار تماچا. میں نے پوچھا اس کو کیوں مارا ہے, کہتا ہے کہ یہ کمبخت اس نے سگریٹ پیا ہے. میں نے کہا اگر یہ شریعت میں نہ ہوتا یہ ممنوع تو میں ابھی تیرے بچے کو کہتا کہ تجھے اتنا ہی سخت تماچا مارے, چونکہ اگر سگریٹ پینا غلط ہے تو تو پی رہا ہے, ابھی پی رہا ہے, تیرے ہاتھ میں ہے, اگر یہ غلط ہے تو تو کیوں پی رہا ہے, اگر ٹھیک ہے تو اس کو کیوں مارا ہے تو نے, جس فساد پہ اس کو مار رہا ہے اس فساد میں تو خود بھی مبتلا. ماں باپ اولاد کو بسا اوقات کہتے ہیں کہ تیرے اندر یہ گڑبڑ ہے, تیرے فساد ہے, وہ بچہ کہتے ہیں کہ تیرے اندر تو مجھ سے زیادہ گڑبڑ ہے, تو جس طرح بزنس کر رہا ہے یہ زیادہ گڑبڑ ہے تیرے اندر, میں زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہوں کہ فاسد طریقے سے تیرا کمایا ہوا مال تھوڑا سا زیادہ خرچ کر دیتا ہوں, پٹرول زیادہ جلا دیتا ہوں, لیکن تو سارا ہی فساد کر رہا ہے. گھر گھر کے اندر, فرد فرد کے اندر, رگ رگ کے اندر فساد کہاں سے پیدا ہوتا ہے, جڑ کیا ہے, وہ جرثومہ, وہ مائکروب کون سا ہے, وہ بیکٹیریا کون سا ہے, وہ وائرس کون سا ہے جو فساد بشری معاشرے کے اندر داخل کرتا ہے. حضرت فرماتے ہیں لمبی آرزوئیں, طول العمل, الف کے ساتھ عمل, الف میم لام عمل, آرزو کو کہتے ہیں, عین میم لام عمل, کام فیل. اگر آرزو لمبی آرزو رکھو گے, طولانی آرزوئیں رکھو گے, تمہارے عمل میں بگاڑ آ جائے گا, سوئے عمل کے مرتکب ہو جاؤ گے. عمل آرزو اردو زبان میں ہر معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں, اچھے معنی میں بھی اور برے معنی میں بھی. اگر کسی کی اچھی آرزو, کسی میں آرزو ہے کہ ہماری مثلا بیٹا ہو جائے, آرزو ہے کہ یہ کام پورا ہو جائے, اچھے آرزو ہے میں حج پہ چلا جاؤں, آرزو ہے زیارت پہ چلا جاؤں, آرزو ہے یہ نیک کام کرنے کی خدا توفیق دے دے, ہم آرزو کو کھلے بے دریغ استعمال کرتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے آپ کریں, آرزو کو استعمال کریں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو عمل کا معنی کرتے ہیں ہم آرزو, عمل میں اتنی گنجائش نہیں ہے وسیع معنوں میں. الف کے ساتھ, الف میم لام, قرآن مجید میں بھی ہے, یلہم العمل, ان کو لمبی آرزوؤں نے لہو میں مبتلا کر دیا ہے, سرگرم کر دیا, لمبی لمبی آرزوؤں انہوں نے بنا لی ہیں. تین لفظ ہیں, وقت کم ہے, میں مختصر عرض کروں گا ان کے درمیان فرق تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے اور اصل نقطے کی طرف ہم آ جائیں. ایک ہے رجا, ایک ہے تما, اور ایک ہے عمل. ان تینوں کا معنی ہم آرزو ہی کرتے ہیں عموماً, جب معنی کیا جاتا ہے کہتے ہیں یہ آرزو ہے. خوف اور رجا دونوں باہم استعمال ہوتے ہیں. رجا کہتے ہیں امید کو, ایسی چیز کی امید یا کسی چیز کے حاصل ہونے کی امید جس کا حصول بہت قریب ہو, لیکن ساتھ یہ ڈر بھی ہو کہ ممکن ہے یہ نہ ہو, یہ چیز حاصل نہ ہو. یعنی اس بین بین حالت کو رجا کہتے ہیں کہ جس میں انسان نہ مطمئن ہو کہ یہ چیز مجھے ملے گی اور نہ ادھر لحاظ سے مایوس ہو کہ یہ چیز مجھے نہیں ملے گی, نہ اطمینان کامل ہو شے کے حصول کا اور نہ ہی مایوسی ہو. بعض اوقات ہم کسی چیز کے پیچھے بازار میں مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مطمئن بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ مایوس بھی نہیں ہیں. اگر یہ حالت آپ کے اندر ہے, اس کو عربی زبان میں رجا کہتے ہیں, رجا کی حالت. اور کہا گیا ہے کہ جنت کے بارے میں صرف رجا رکھو, جنت کے بارے میں رجا, جہنم کا خوف اور جنت کی رجا, خوف اور رجا میں رہو, خوف اور رجا میں رہو. یعنی نہ اتنے مطمئن ہو جاؤ کہ میں جنتی ہو گیا ہوں اور نہ اتنے مایوس ہو جاؤ کہ مجھے تو جنت مل ہی نہیں سکتی, اس بیچ بیچ میں رہو تاکہ درست رہو. اب کچھ لوگ ہمیں ملیں گے مایوس, بالکل مایوس جنت سے کہ ہم تو جا ہی نہیں سکتے. نہ, مایوس نہ ہو. قرآن بھی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, ہرگز رحمت خدا سے مایوس نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ گناہ کیا, معصیت کی, غلطی کی, جو کچھ ہوا جو ہوا, پھر بھی امیدوار رہے, توبہ کر, خدا پھر بھی تجھے معاف کر دے گا. جتنا بڑا گناہ جس نے کیا ہے اگر توبہ کرے خدا اس کو معاف کر سکتا ہے. بس مایوس نہ ہو, قنوتیت نہ اختیار کر, لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ بالکل غافل ہو کے مطمئن ہو جا, جس طرح یہود نے اپنے عوام کو مطمئن کر دیا تھا کہ تم مطمئن رہو گے جنتی ہو, جہنم میں نہیں جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم بنی اسرائیل ہو. وہ یہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی, اگر جہنم میں گئے بھی تو ایک آدھ دن کے لیے جائیں گے, پھر ہمیں چھڑا لیا جائے گا چونکہ پارٹی مضبوط ہے ہماری. یہ ان کا عقیدہ تھا. خوب اتنے مطمئن نہ ہو. قرآن بار بار کہتے کہ کیوں اتنے مطمئن ہو تم, کس نے اتنا اطمینان دلایا؟ نہ مایوس ہو نہ مطمئن, اتنے رہو, بیچ میں رہو. اس کو کہتے ہیں رجا. تما اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب انسان ایک ایسی چیز کے حصول کے لیے منتظر ہو جس کا حصول بہت قریب ان قریب لگتا ہو, یہ تما کہلاتی ہے. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں تما. ہم عموماً اردو میں اس کا معنی کرتے ہیں لالچ, لیکن تما ایسی چیز کا حصول جس کا حاصل ہونا, یعنی ایسی چیز کے حصول کا انتظار, منتظر رہنا اس کے حاصل ہونے کا, جس کا حصول بہت قریب ہو, ممکن ہو, لگتا ہو کہ ابھی چند دنوں میں ہو جائے گا یہ کام. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں بس ایک دن میں, ایک دن میں, دو دن میں یہ کام ہونے والا ہے, مطمئن رہیں آپ. اس کو کہتے ہیں تما. اور عمل الف کے ساتھ, الف میم لام. عمل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز کی آرزو, انتظار اس کے حاصل ہونے کا جس کا حصول ممکن ہی نہ ہو, محال ہو اس کا حاصل ہونا. اس چیز کے حصول کو عرب عمل کہتے ہیں. اب انسان جب طول عمل میں مبتلا ہو جائے, یعنی ایسی آرزوئیں رکھ لے, ایسے کام اور ایسے مقاصد اپنے لیے خود گھڑ لے کہ جن کا حصول اس کے لیے ممکن نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں لمبی آرزوئیں. لمبی آرزوؤں کا ایک مثالی نمونہ کہانیوں میں ہوتا ہے نا, شیخ چلی. سنی ہوئی ہے شیخ چلی؟ جی نہیں, یہ او لیول والوں نے نہیں سنا ہوا شیخ چلی. میٹرک والوں کو پتہ ہے, او لیول والوں کو معلوم نہیں ہے, چونکہ ابھی ہمارا نظام تعلیم ایسے ہو گیا نا انگلش, جس میں پہلے الف انار بے بکری پڑھاتے تھے تو بہت ساری چیزوں کا علم ہو جاتا تھا, ابھی اے بی سی پڑھاتے ہیں تو وہ چیزیں بھی بچوں کو معلوم نہیں ہیں، ابھی انہیں قائد اعظم و علامہ اقبال ہو یہ معلوم نہیں ہیں، اصل املا نہیں لکھ سکتے بچے انگلش جب پڑھتے ہیں تو میری اور ہیلن اور یہ ان کے تلفظ ان کو سپیلنگ آتے ہیں لیکن اقبال اور قائد اعظم کے سپیلنگ نہیں آتے ان کو۔ میں ایک بات پہلے بتائی ہے کہ ابن انشاء نے مضمون لکھا تنزیہ، کہا کہ ہم نے یوم اقبال اقبال ڈے منایا اور اس میں سویڈن کے سفیر کو اسلام آباد میں اقبال اکیڈمی نے دعوت دی کہ آپ تقریر کریں یوم اقبال سے۔ سویڈن کے سفیر کو کیا معلوم اقبال کون ہے؟ تو انہوں نے کچھ معلومات دیں، خود لکھ کے دیا کہ بریفنگ دی ان کو، فیڈ بیک کہ یہ آپ تقریر میں کہنا، ان لکھا ہوا تھا تو اس میں انگلش میں اقبال لکھا ہوا تھا آئی کیو بی اے ایل۔ اب وہ اس نے جو سرسری دیکھا تو تقریر میں بار بار وہ اقبال کا جب نام لیتا تھا تو وہ کہتا تھا آئی کیو بلال، آئی کیو بلال، آئی کیو بلال بہت اچھے تھے، آئی کیو بلال بہت سکالر تھے، آئی کیو بلال۔ تو وہ مضمون میں نے پڑھا، میں نے کہا کہ یہ تو ابھی جی او لیول سارے آئی کیو بلال ہی پڑھیں گے ابھی اس کے بعد، کہ آئی کیو بلال بھی کوئی ہوتے تھے، امی یہ آئی کیو بلال کیا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے ظاہر ہے جب نظام تعلیم جس کا ہوگا وہ اپنے مقدسات آپ کو پڑھائے گا، شیکسپیئر آتا ہوگا لیکن اقبال نہیں معلوم ہمیں۔ تمام وہ لمبی آرزو یا عمل، یعنی وہ چیز جس کا حصول نہ محال ہو نہ ممکن ہو۔ شیخ چلی ایک مثالی نمونہ ہے اس کا، کہتے ہیں شیخ چلی نے پلان بنایا، انڈوں کا کاروبار کرتا تھا، انڈے بیچتا تھا ٹوکری میں، پہلے مرغیوں والوں سے، اس طرح پولٹری فارم نہیں تھے جیسے آج کل ہیں، وہ گھر میں چند چند مرغیاں لوگوں نے پالی ہوتی تھیں، وہ ہر گھر سے جا کر انڈے خریدتا تھا ٹوکری میں، پھر جا کر مارکیٹ میں بازار میں اس کو بیچتا تھا، انڈوں کا کاروبار تھا۔ اور شادی اس نے نہیں کی ہوئی تھی، 40 سال 50 سال کا ہو گیا تھا لیکن اس نے شادی نہیں کی ہوئی تھی چونکہ ابھی بزنس چمکا نہیں ہے اس کا۔ آرزو اس کی یہ تھی کہ میں نے شادی کرنی ہے لیکن بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ تو ایک دن بیٹھا ہوا کمرے میں تھکا ہوا، انڈے خرید کے لایا، ٹوکری سامنے پڑی ہوئی تھی اور کرسی پہ بیٹھ کے سوچ میں پڑا ہوا تھا، اور پلان یہ بنایا کہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ کب کرنی ہے؟ خوب جلے انڈے بیچنے والے کو تو شاہ کب دیتا ہے بیوی۔ شادی کے لیے پلان اس نے بنایا کہ ابھی انڈوں کا کاروبار کروں گا، یہ چمکے گا، بڑھے گا، اس کو بڑھاؤں گا، اور جب بہت اوج پہ جا پہنچے گا تو پھر مرغیوں کا شروع کر دوں گا، اور جب مرغیوں کا کاروبار بہت انتہا پہ اوج پہ پہنچے گا تو پھر میں بکریوں کا کاروبار شروع کروں گا، اور بکریوں کے کاروبار کے بعد پھر میں گائے خریدوں گا، اور پھر بھینسیں خریدوں گا، اور پھر میں اس طرح بزنس تجارت کرتے کرتے مثلا سونے کی تجارت کروں گا اور فلاں تجارت کروں گا، پھر امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کر دوں گا، پھر پیسہ بہت زیادہ ہو جائے گا، پھر میں پراپرٹی بناؤں گا، مارکیٹیں خریدوں گا، پیسج بناؤں گا، پھر بہت بڑا گھر محل بناؤں گا، اور محل بنا کے پھر میں شاہ کے پاس جاؤں گا تو وہ منت کر کے بیٹی دے گا مجھے، جب یہ محل دیکھے گا میرا تو خود شاہ چرگے بھیجے گا کہ میری بیٹی سے شادی کرو۔ کہتے ہیں جب وہ شادی، پہلے میں مانوں گا نہیں، پھر شاہ منتیں کرے گا، جرگے بھیجے گا، پھر میں مان جاؤں گا کہ ٹھیک ہے اس شرط پر تیری بیٹی سے شادی کرتا ہوں، خوب وہ آ جائے گی میرے گھر میں، اور میں دن بھر مثلا بزنس میں کاروبار میں آؤں گا، شام کو تھکا ہوا گھر، اور میں آؤں گا گھر میں تو آ کر بیوی سے کہوں گا، وہ شہزادی جو شاہ کی بیٹی ہوگی، کہ کھانا پکا ہے، تو چونکہ وہ بھی شہزادی ہوگی، معمولی تو وہ بھی نہیں ہے، اس کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا ہوگا اور اس نے پکایا بھی نہیں ہوگا، اور جب میں پوچھوں گا کھانا کیا پکا ہے، وہ کہے گی کچھ بھی نہیں پکایا، تو مجھے غصہ آ جائے گا، اور غصے میں میں آ کر پھر اس کو ماروں گا، لاتے اور مکے بیوی کو ماروں گا، اور پھر اس نے زوردار لات ماری، اس طرح ماروں گا، اور وہ انڈوں کی ٹوکری وہیں الٹ گئی، انڈے ٹوٹ گئے، شیخ چلی کا خواب سارا چکنا چور ہو گیا۔ اب یہ ایک سمبولک کہانی ہے تنزیہ، لیکن جو مطلب یہاں پر ہے کہ کیوں بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ اور جوان اور ہر نسل عملی بگاڑ کا شکار ہوتی ہے، کیوں ہم نظام تعلیم کیوں فاسد ہو گیا ہمارا لمبی آرزوؤں کی وجہ سے، گھریلو نظام کیوں فاسد ہو گیا لمبی آرزوؤں کی وجہ سے، کیوں عمر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے لوگ شادی نہیں کرتے لمبی آرزوؤں کی وجہ سے. لمبی آرزوئیں غیر قابل حصول, دنیا کا وہ مقام دنیاوی جو محال ہے حاصل ہونا, دسترس میں نہیں ہے, اس کی خاطر اپنی زندگی برباد کرنا, تباہ کرنا, اور اس کے حصول کے لیے پلاننگ کرنا, اور پھر ان رہوں پر, خطا کی رہوں پہ چل پڑنا, حرام کھانا, فساد کی طرف جانا. ایسے لمبی آرزوؤں والے عموماً, چند روز قبل ایک جوان آیا, یہ آپ کے شہر کا ایک جوان, اور آ کر کہنے لگا کہ تھوڑے سے مجھے پیسے درکار ہیں, امید ہے یہاں نہ بیٹھا ہوا ہو. آیا کہنے لگا کہ مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے. وہ عموماً لوگ آتے ہیں وہاں مدرسے میں جامعہ میں, تو وہ ظاہر مومنین نے کچھ توفیق دی اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے ایک اچھی قوم کے لیے ایک عزت مندانہ آبرو مندانہ جگہ بنائی ہے. جو بھی آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پیسہ بہت ہے, وہ آبرو کی خاطر منہ سرخ کیا ہے تماچوں سے. وہ یوں نہیں کہ صحت اتنی ہے ہماری وہاں پر, وہ تماچوں سے منہ سرخ کیا تاکہ عزت بنی رہے, قوم کی عزت بنی رہے, اس ملت کی عزت بنی رہے. وہ صحت نہیں ہے کہ پیسہ اتنا ہو. بار کے وہ آیا کہنے لگا کہ آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دیں کہ میرا یہ بس ضرورت ہے. تو ہم نے کہا بھی یہ تو مدرسہ ہے, لوگوں کے تعاون سے چل رہا ہے, یا تو لوگ لے کر آتے ہیں, تم یہاں لینے آئے ہو, یا تو کہیں سے لے کر آؤ کہ مدرسے کا کام چلے. باہر کے میں نے اسے پوچھا کہ کیا کرو گے, اس نے کہا کہ ایک بہت سنہری موقع ہاتھ آیا ہے, یہ ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے, کیا کرو گے. کہا کہ وہ ایک دوست ہے میرے, مارکیٹ میں ان کا کاروبار ہے, کام ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے 2-3 لاکھ روپیہ لے آؤ قرض. یہ اسٹوڈنٹ ہے, پڑھ رہا ہے بےچارا, کہتے ہیں کہ 2-3 لاکھ روپیہ لے آؤ تو میں آپ کا بزنس جو ہے وہ ایسا فاسٹ بزنس کروں گا آپ کے پیسے سے کہ آپ کو ماہانہ منافع بھی بہت زیادہ ہوگا, اور 25-30 ہزار روپیہ منتھلی بھی آپ کو ملے گا 3 لاکھ پر, اور اسی طرح آپ کا یہ جو قرض ہوگا یہ میں کمیٹی ڈالوں گا اپنی, اور اس کمیٹی سے آپ کو 3 مہینے کے اندر یا 4 مہینے کے اندر قرض بھی واپس ہو جائے گا, اور 25 ہزار مہینے کا آپ کو پروفٹ بھی ہو جائے گا. وہ چونکہ جوان تھا خام, میں نے اسے کہا کہ دیکھو جا کر کسی تاجر سے بات کرو, یہ جو سارا دن مارکیٹ میں تھکتے ہیں, خستہ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اتنے سخت کاموں میں, اور جو کماتے ہیں آپ پوچھو کہ یہ کتنا کماتے ہیں, انویسٹمنٹ جو کرتے ہیں تو کتنا کماتے ہیں, یا بینک میں جنہوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے 1 لاکھ, ان کو کتنا بینک دیتا ہے, 1 لاکھ روپے پہ کتنا سود دیتا ہے. تو کہا کہ وہ تو مجھے پتا ہے چونکہ میرا فلاں عزیز بینک میں ہے, تو وہ تو میرے خیال میں 2000 روپیہ سود دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اگر اس طرح کا سود ملنا شروع ہو جائے یا تجارت ہو, تو یہ سارے بیوقوف ہیں جو مارکیٹ میں سارا دن ادھر تھکتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, خستہ ہوتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, رسک لیتے ہیں. تو یہ تو بہت آسان ہے جو آپ بتا رہے ہو کہ 3 لاکھ پہ اگر 25 ہزار روپیہ اس کو منتھلی مل رہا ہے 30 ہزار روپیہ, تو سب آئیں یہ بزنس کریں. آپ سوچتے نہیں ہو یہ کہ اس کام کے اندر کوئی شیطنت لگتی ہے, اس کام کے اندر کوئی فراڈ ہے. کہا کہ لگتا تو مجھے بھی ہے کہ اتنا تو کوئی بھی نہیں دیتا کہ مجھے اصل پیسہ بھی واپس کر دے, اور پھر 25 ہزار منتھلی, 30 ہزار منتھلی بھی مجھے دیتا رہے 3 لاکھ پر. کہا سمجھ تو مجھے بھی آتی ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ ہے بڑا قابل اعتماد آدمی, نماز پڑھتا ہے, زنجیر لگاتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, فضائل بتائے انہوں نے. یہ فساد ہے, اس فساد میں یہ جوان کیوں پڑ رہا ہے؟ لمبی آرزو کی وجہ سے. اس کو دن میں ملینئر بننا ہے, 1 مہینے میں ملینئر بننا چاہتا ہے, لمبی آرزو, یہ محل بنانا چاہتا ہے. اس نے اپنی نظر میں کسی ایسے جعلی اسوے کو رکھ لیا ہے, اس نے کوئی کوٹھی بنگلہ دیکھ لیا ہے, اس نے کوئی اور ایسا ماڈل دیکھ لیا ہے, وہ اپنے نظروں میں رکھ کر اب دن میں یا رات میں وہاں پہنچنا چاہتا ہے. اس لمبی آرزو سے فساد کی وادی میں چلا گیا ہے. یہ سودخار جو سود کھاتے ہیں, ربا کھاتے ہیں, فساد ہے. اس فساد میں کیوں مبتلا ہوئے؟ کروڑوں کی بزنس ہے, اربوں روپے کا بزنس ہے, پھر بھی سود کھاتا ہے لمبی آرزو کی وجہ سے. میں بلینئر بنوں, میں اس سے بھی آگے جاؤں, میں کھرب پتی بنوں, میں سب سے بڑا کنگ بنوں, لمبی آرزوؤں کی وجہ سے. گھریلو ماحول کے اندر لمبی آرزوؤں کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے. کتنے اچھے رشتے آتے ہیں بیٹیوں کے نہیں دیتے, کیوں؟ لمبی آرزوؤں ہیں. اس کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا, اس کے لیے کوئی بریگیڈیئر آئے گا, اس کے لیے کوئی کرنل آئے گا, اس کے لیے کوئی فلاں آئے گا. آخر میں ریٹائرڈ آتا ہے. جب یہ اوور ایج ہو جاتی ہے پھر ریٹائرڈ کوئی آتا ہے جس کی تین شادیاں پہلے ہی ہو چکی. بعد میں کہتے ہیں مولانا فراڈ ہو گیا. کیا فراڈ ہو گیا؟ وہ ہم نے ان کو اچھا مومن سمجھ کے رشتہ دیا, پتا چلا دو شادیاں پہلے سے اس کی موجود ہیں. فراڈ ہوا نہیں, آپ نے خود فراڈ میں سر پھنسایا ہے. یہ لمبی آرزوئیں رکھ رکھ کر یہاں تک پہنچے ہیں, سٹیٹس بنانے کے چکر میں رہے. سٹیٹس یعنی لمبی آرزوئیں, ناقابل حصول تمنائیں. انہوں نے انسان کے اندر یہ فساد پیدا کیا. خیانت کیوں کرتا ہے انسان؟ لمبی آرزوؤں کی وجہ سے. چوری کرتا ہے لمبی آرزوؤں کی وجہ سے. حرام کھاتا ہے لمبی آرزوؤں کی وجہ سے. جھگڑا کرتا ہے لمبی آرزوؤں کی وجہ سے. اخلاقی فساد میں مبتلا ہوتا ہے لمبی آرزوؤں کی وجہ سے. اگر یہ جڑ کاٹ دے, لیکن یہ جڑ کاٹنا بہت مشکل ہے. لمبی آرزو رجا امید کو کہتے ہیں, اس چیز کے حصول میں جس کے ہونے اور نہ ہونے کا درمیانی احتمال ہو, کہ یہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. نہ مایوس ہے نہ مطمئن ہے انسان. اس کو قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے, رجا رکھو تم, کار خیر, اہداف نیک, درست کاموں کی رجا رکھو. تما عربی زبان میں یعنی وہ قابل حصول, ممکن الحصول چیز کی آرزو, اور عمل وہ آرزو جو ناقابل حصول چیز کے بارے میں ہو. ناقابل چیز حصول کے آرزو لگا کر بیٹھ جانا یہ عمل ہے. آپ دیکھیں یہ باہر جانے کی آرزو میں کتنے جوانوں نے اپنی زندگیاں, اپنے ماں باپ کی زندگیاں تباہ کر دی. چند روز قبل وہ بتا رہے تھے, ایک جوان کہا کہ وہ گیا بیرونی ملک. تو میں نے پوچھا, جانتا تھا میں اس کو, پوچھا کہاں ہے؟ کہا وہ بیرونی ملک چلا گیا. کہا پہنچ گئے؟ کہتے ہیں نہیں, انڈونیشیا میں قید میں ہے, جیل میں ہے, ابھی پکڑا گیا. لمبی آرزوئیں کیا کچھ کر رہی ہیں ہمارے ساتھ. بھلے لمبی آرزو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلند اور عالی ہدف نہ رکھیں. ہدف بڑا رکھیں, ہمت بلند رکھیں. یہی علی علیہ السلام جو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ لمبی آرزوئیں فساد عمل کا باعث ہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت اس کی ہمت کے برابر ہے. جتنی بلند ہمت ہوگی اتنا بڑا انسان ہوگا. ہمت بلند رکھو, ہدف بلند رکھو, مقصد عالی رکھو, پرواز بلند رکھو اپنی. لمبی آرزوئیں یعنی خواہشات, ناقابل حصول خواہشات, بے فائدہ خواہشات. اگر پہنچ بھی جاؤ تو کچھ حاصل نہیں ہوا, صرف خسارہ ہوا. بس اوقات انسان ہوتا ہے کہ میں مثلا, کچھ لوگ ہیں گاڑی چلاتے ہیں, میں 200 تک پہنچاؤں گا گاڑی کی سپیڈ, یہ میں ویلنگ کروں گا. مثلا یہ جوان ہے, آرزو ہے اس کی کہ میں ویلنگ کروں, ایک پہیے پر موٹر سائیکل چلاؤں. خوب اول تو چلے گی نہیں, اس سے پہلے ہی تو اگلے جہاں میں پہنچ جائے گا. اگر چل بھی گئی, خوب چل گئی, کیا ہوا؟ اگر یہ خواہش تیری پوری ہو گئی, اب حاصل کیا ہوا تجھے اس سے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, سوائے دوسروں کی تکلیف کے, سوائے دوسروں کی اذیت کے, سوائے والدین کو پریشان کرنے کی. کیا حاصل ہوا تجھے؟ تو نے گاڑی دوڑائی 200 تک, لے گیا, وہ لے گیا, آرزو پوری ہو گئی تیری, برفرض پوری ہو گئی. کیا حاصل ہوا تجھے؟ آرزوئیں طول العمل یعنی وہ آرزوئیں جو حاصل ہونا ممکن نہیں ہے, اور اگر برفرض حاصل ہو جائیں ان میں کچھ موجود, کوئی فائدہ نہیں, کوئی ہدف نہیں ہے. یہ خواہشات یہ انسان کے اندر عمل کا بگاڑ پیدا کرتی ہیں. جتنا فساد ہے پاکستان میں, سیاسی, مذہبی, معیشتی, مالی, معاشرتی, ہر شعبے کے اندر, آئلی و خاندانی, علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی جڑ لمبی آرزوئیں ہیں. اس لیے امام کا کام ہے معاشرے کی اصلاح کرنا, لیکن جب وہ جانتا ہو کہ محرکات فساد کیا ہیں, ان محرکات کو حل کیا. فرمایا کہ لمبی آرزو چھوڑ دو, راحت, آسودہ, ہدف بلند رکھو, مقصد بلند رکھو, خواہشات میں, لمبی آرزوؤں میں مبتلا مت ہو جاؤ. یہ دو چیزیں ذرا زیادہ وضاحت کی محتاج نہیں, وقت کم ہے, میں اب اس کو مزید نہیں کھولتا. امید ہے اتنا بیان کافی ہوگا کہ ہدف بلند ہونا اور بات ہے, اور آرزو لمبی ہونا اور مطلب ہے، اس کو آپس میں مکس نہیں کرنا ہے۔ اور فساد یہیں سے آتا ہے۔ رسول اللہ نے بہترین امت تشکیل دی، بہترین امت، خیر امت۔ قرآن وعدہ و گواہی دے رہا ہے، کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنائے گئے، امت وسط ہو تم۔ لیکن یہی امت وسط رسول اللہ کی رحلت کے 50 سال بعد کس حالت پہ جا پہنچی؟ فاسد حکمران، فاسد علماء، فاسد امراء، فاسد دیندار، فاسد تاجر، ہر طرف فساد ہی فساد۔ اور یزید اور قاضی شرعی، یہ دونوں اس فساد کے سرغنے۔ کوفہ میں فساد، مکہ و مدینہ میں فساد۔ اگر امت میں فساد نہ ہو، یزید برسر اقتدار آ نہیں سکتا۔ فساد امت ہے جو ایسے فاسد حکمرانوں کو موقع دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لینا، فاسد تر حکمران ابھی برسر اقتدار آئیں گے سلیکشن کے بعد، موجودہ حکمرانوں سے بارہا درجے فاسد۔ یہ پہلے بھی عرض کیا تھا، سابقہ حکمران جیسے بعض بہت نجات دہندہ اپنا سمجھتے تھے پرویز مشرف کو، جب اس کی حکومت اختتام پہ پہنچی تو آٹا نہیں ملتا تھا پاکستان میں، یاد ہوگا آپ کو۔ ملک اتنی ترقی بھی پہنچ گیا تھا کہ زرعی ملک کے اندر گندم کی پیداوار میں خود کفیل ملک میں آٹا نہیں ملتا تھا، یاد ہے نا؟ بھول گئے؟ آٹا نہیں ملتا تھا، ڈبل روٹی ملتی تھی، آٹا نہیں ملتا تھا، ناپید ہو گیا تھا، اتنی ملک نے ترقی کی۔ اس وقت عرض کیا تھا کہ ابھی آپ خوش ہو کہ یہ حکومت جائے تو آٹا عام ہو جائے گا، یہ حکومت جائے گی وہ آٹے میں جو نمک ہے وہ بھی ناپید ہو جائے گا۔ اور آج دیکھ لو، نمک ناپید ہے آج جو صورتحال ہے، اور آگے جو سوچ رہے ہیں یہ قوم، جن فاسدوں کو اب منتخب کرنا چاہ رہے ہیں، جو وہ فساد مچائیں گے بھوکے۔ ایک انقلاب کے بعد ایک شخص قاضی تھا، اس نے ایران میں خیانت کی رشوت کھائی۔ قاضی نہیں تھا، کوئی کسی اور محکمے کا تھا، قاضی معاف کرنا، کسی اور محکمے کا آدمی تھا، اس نے بہت کرپشن کی، کھایا پیسہ۔ تو انہوں نے امام خمینی کو آگے بتایا کہ یہ فاسد آدمی ہے، کرپشن ہے، اتنا مال کھا گیا ہے پیسہ، تو ہم اس کو تبدیل کر کے دوسرے آدمی کو لا رہے ہیں۔ تو امام خمینی نے کہا کہ خوب اس کا پیٹ بھر چکا ہے، یہ کھا چکا ہے، فساد کر چکا ہے، ابھی آپ تازہ نفس لو گے، بالکل بھوکا خالی پیٹ، تو جتنا اس نے کھایا وہ دو گنا اسے زیادہ کھائے گا۔ ابھی آپ جن کی طرف نگاہیں اٹھائی ہوئے وہ بالکل خالی پیٹ ہیں، اور انہوں نے دانت تیز کروائے ہوئے ہیں، وہ کہیں زیادہ فساد کریں گے آ کر، ایسا فساد کہ آپ ان کو بہت اچھے ناموں سے یاد کرو گے، بہت تعریف کرو گے ان کی، کہ یہ بہترین حکومت تھی جو ابھی جا رہی ہے، ایسے فاسد آئیں گے۔ اور یہی ہوا ہے، یزید تک نوبت اسی طرح سے پہنچی، دھیرے دھیرے فساد یہاں تک آ پہنچا۔ سید الشہداء نے اس فساد کی جڑ کاٹی، اس فساد کے خلاف قیام کیا، اس کا حصہ نہیں بنے، مبارزہ کیا نظام طاغوت و یزید کے خلاف، لیکن اس مبارزے کی بھاری قیمت بھی ادا کی، اور کرنا پڑتی ہے، وہ قیمت ادا کیے بغیر اصلاح ہوتی نہیں امت کی، فساد دور نہیں ہوتا۔ کیا کچھ سید الشہداء نے پیش کیا؟ جو کچھ دامن میں تھا وہ سارا اس راہ میں پیش کر دیا تاکہ امت کی اصلاح ہو جائے۔ حتیٰ چھوٹا بچہ شیرخوار بھی اپنا لے کر آئے اور اسے بھی راہ خدا میں پیش کر لیا۔ اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جناب ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ بیٹا بیویوں کو لے کر نہ جائیں، سید الشہداء نے فرمایا ان کے جائے بغیر مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، یہ چادریں، یہ پردے، جب تک یہ نہ لٹیں، جب تک اسیر نہ ہوں یہ بیویاں، یہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب ساری امت فساد میں مبتلا ہو جائے، ہم خاندان رسول نے نجات دینا ہے ان کو اس فساد سے، اس لیے سید الشہداء سب کچھ لے کر آ گئے میدان کے اندر۔ عزیزان، بہت بھاری قیمت سید الشہداء نے ادا کی، جو کربلا میں سرمایہ پیش کیا، یزید نے رہائی کے وقت شام میں جناب سید ساجدین سے پوچھا تھا کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے کربلا میں، میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا لعین، تجھے کیا معلوم ہمارا کربلا میں کیا لوٹا ہے، تو کبھی بھی وہ نقصان ہمارا پورا نہیں کر سکتا، ہرگز پورا نہیں کر سکتا. اصرار کرنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ کا بہت نقصان ہوا ہے، آپ بتائیں کتنا نقصان ہوا ہے، میں تلافی کرتا ہوں. سید ساجدین فرماتے ہیں لعین، اگر تو وہ لوٹا ہوا مال ہمیں دینا چاہتا ہے تو مجھے صرف وہ چادر جو تیرے لعینوں نے لوٹی کربلا میں وہ واپس کر دے. تعجب کرتا ہے یزید کہ میں نے تو سنا تھا آپ کے اموال سارے لوٹ گئے، آپ کی بیویوں کے زیورات سارے لوٹ گئے، یہ مجھے رپورٹ پہنچی اور آپ صرف چادر واپس مانگ رہے ہیں. جناب سید ساجدین فرماتے ہیں وہ چادر تجھے معلوم نہیں وہ چادر کیا تھی، وہ چادر ہماری جدہ زہرا کی نشانی تھی جو بی بی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. جب دن بھر چکیاں چلا چلا کے رات کو تھک کے بیٹھ کر چادر بنتی تھی وہ بناتی تھی، اور علی پوچھتے تھے زہرا یہ کس کے لیے چادر بنا رہی ہو، تو بی بی فرماتی اپنی بیٹی زینب کے لیے بنا رہی ہوں. تو علی فرماتے کہ زینب تو چھوٹی بچی ہے، ابھی تو چھوٹی 2 سال کی بچی ہے. تو بی بی فرماتی ایک دن بڑی ہو جائے گی، ایک دن بڑی ہو جائے گی، چادر کی ضرورت محسوس ہوگی. ان لعینوں نے وہ چادر لوٹ لی. کس طرح سے لوٹی، کس طرح سے یہ چادریں وہ پردے لوٹے، کس طرح دین خدا و اصلاح امت کے لیے حسین علیہ السلام نے یہ قربانی پیش کی. جناب فاطمہ بنت حسین روایت فرماتی ہیں کہ کربلا میں جب شام غریبہ ہو گئی، خیمے جل گئے، خیمے جلنے کے بعد ان لعینوں نے مارے پردے لوٹنا شروع کیے. اعلان ہوا بیویوں کے پردے بھی لوٹ لو. پردے جب لوٹنے کے لیے آئے تو بیوی فرماتی ہیں کہ یہ ہاتھوں سے پردے نہیں لوٹ رہے تھے، نیزوں کے ذریعے سے بیویوں کے سر سے پردے اتار رہے تھے. بیوی فرماتی ہیں کہ لعین آیا، نیزہ بڑھایا اس نے اور میرے سر پہ بندھا ہوا مکنہ اس نے اتارا چاہا. میں نے زور سے دونوں ہاتھوں سے اس مکنے کو پکڑا ہوا تھا کہ نہ اترے، اور یہ لعین نیزے سے اتار رہا تھا، رو بھی رہا تھا اور لوٹ بھی رہا تھا. بیوی کہتی ہے میں نے پوچھا تو روتا بھی ہے تو لوٹتا بھی ہے، کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں. بیوی فرماتی ہیں جب تجھے علم ہے کہ ہم آل رسول ہیں تو لوٹتا کیوں ہے، کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا، کسی اور کے ہاتھ آ جائے گا، اس لیے لوٹ رہا ہوں. باہر کے اس نے چھین لیا بیوی کا پردہ و مکنہ چھین لیا، چادر اتار لی. بیوی فرماتی ہیں جب میرا سر برہنہ ہو گیا تو میں نے اپنے دونوں بازوؤں کا پردہ بنایا اور اپنے سر کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے اور زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ زانوؤں میں چھپا لیا، ہاتھ بازوؤں سر بازوؤں سے چھپا لیا اور چہرہ زانوؤں میں چھپا لیا، اور میں چیخیں سنتی رہی، پکار سنتی رہی، بچوں کے رونے کی آوازیں سنتی رہی، گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنتی رہی. جب یہ ساری آوازیں ختم ہو گئیں تو ایک ہاتھ میرے دوش پہ آ کے پڑا اور آواز آئی فاطمہ بیٹی اٹھ جا، لوٹ ختم ہو گئی، خیمے جل چکے ہیں، لعین چلے گئے ہیں، ظالم چلے گئے ہیں، بیٹی اٹھ جا. بی بی فرماتی ہے میں نے یہ آواز پہچان لی، یہ آواز میری پھوپھی زینب کی آواز تھی، اور میں نے کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ تو رہی ہیں کہ میرے سر پر چادر نہیں ہے، یہ لعین میرا مکنہ اتار کے لے گئے ہیں، میری چادر اتار کے لے گئے ہیں. پھوپھی اماں اگر آپ مجھے چادر لا دیں، کوئی کپڑا لا دیں، میں اپنے سر کو پردے سے ڈھانپ لوں تو میں ضرور آپ کا حکم مان لوں گی، میں اٹھ جاؤں گی. تو جناب زینب اولیاء رو کے کیا فرماتی ہیں، فاطمہ بیٹی میں ضرور چادر لا کے دوں گی، بس ایک دفعہ صرف منہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے. بی بی کیا کہتی ہے کہ میں نے دونوں بازو اپنے سر پر ہی رکھے اور زانوؤں سے منہ نکالا، اٹھا کر اپنی پھوپھی کے چہرے کو دیکھا، اور جب چہرے کو دیکھا تو وہی بازو جن سے میں نے سر ڈھانپا ہوا تھا انہی ہاتھوں سے سر پیٹنا شروع کر دیا. اور کیا فرماتے ہیں، پھوپھی اماں یہ آپ کی چادر بھی لوٹ کر لے گئے، یہ لعین آپ کے سر برہنہ کر کے چلے گئے، یہ وہی چادر تھی جو سید ساجدین فرماتے ہیں اے لعین تمہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، اگر دے سکتا ہے وہ ہماری یادگار چادر دے دے. لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 خداوند بحق محمد وال محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو بروبردہ فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگار امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں خصوصاً پاکستان میں کراچی میں دیگر مقامات پر ان کے عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائے کہ اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما، خدا بندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے.